فرجهم برلي ولا دلي سلمان
اللهم صل على محمد وآل محمد
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد محمد وآلِ محمد وجل فرجہ
سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله
عليه وسلم على محمد وآل محمد وجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية وجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کے اعمال سے ہر لمحے آگاہ ہے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس فرش عزا پر ذکر سید الشہداء کے وسیلے سے قرآن کریم کی چند آیات کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ آخری مجلس ہے اور اس آخری مجلس کو چاہتی ہوں کہ ذکر کروں ابتدا میں زمانے کے امام کے وعدہ الہی سے درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اجل فرجهم.
جس آیت کو تلاوت کیا یہ وہ مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے سورہ قصص کی، جسے زمانے کے امام نے اپنے تولد کے فوراً بعد پڑھا تھا، اس کی تلاوت کی تھی اور دعا مانگی تھی کہ پروردگار میرے امر کو آسان کر دے، پروردگار میرے ظہور میں تاجیل کر اور اپنے وعدہ الہی کو پورا کر. یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر جن لوگوں کو اہل زمین نے کمزور کیا ہے، جن کے حقوق کو زمین والوں نے غصب کیا ہے، زمین کے اوپر ان کو طاقتور بنائیں گے، زمین کے اوپر ان کو اپنا امام اور وارث قرار دیں گے. بے شک ہم اور آپ اسی وعدے الہی کے منتظر ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں. یہ انتظار ایک عمل کا نام ہے اور اعمال کی ضرورت ہے انتظار امام زمانہ کے لیے. جو کچھ ہم اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمل کی شکل میں ہے. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے گناہ کم ہوں گے، وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. حتیٰ اگر انتظار کرتے کرتے مر جائے تو یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو قبر سے زندہ اٹھا لیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ظہور امام زمانہ کو دیکھنے والے ہو، زمانے ظہور میں امام کے ناصرین میں، اور آج بھی امام کے ناصرین میں ہمارا نام شامل ہو. قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایک اہم ہدف اور اہل بیت عصمت طہارت کا ذکر، قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اہل بیت عصمت طہارت کا ذکر ہو یا قرآن کا ذکر ہو ایک ہی بات ہے. اور جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں ایک سب سے بڑا ہدف اس فرش عزا کا زمانے کے امام کے ظہور کی تیاری ہے. اگر ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں وہ بھی امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے ایک عمل ہے. اس سے ہم وہ اسباق حاصل کریں، وہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں آئیں جس سے ہم امام کے لیے مددگار بن سکے، امام کے لشکر میں شامل ہو سکے. مثلا چار دنوں میں جو ہم نے گفتگو کی، چار دنوں میں جو سورہ بنی اسرائیل سے سبق سیکھا، وہ سب سے پہلے یہ کہ ہم اور آپ عبودیت کے منزلت کو، اس کے مرتبے کو سمجھیں، اور ہماری زندگی کے لیے ایک اہم ترین کام، سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت، مسلسل عمل کی ضرورت. پھر ہم اور آپ وہ برائیاں جو گزشتہ اقوام میں تھی قرآن کریم کو پڑھیں اور وہ برائیاں اپنے اندر نہیں آنے دیں. اگر بنی اسرائیل کی قوم متکبر تھی، بنی اسرائیل کی قوم اللہ کے رہبروں کے لیے، فرشتگان خداوند متعال کے لیے مطیع نہیں تھی، تو ہمارے اندر یہ برائی نہیں ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کی قوم کے اندر دنیا پرستی تھی، ان کے اندر توحید کے خلاف سرپیچی کرنے کا جذبہ تھا، وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں اور توحید میں عملی طور پر بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں متوکل بندوں میں ہونا چاہیے. زمانے کے امام کے ناصرین، ان کی نصرت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے اوپر بھرپور بھروسہ رکھنے والے ہوں گے، جن کا ایمان کامل ہوگا. جتنا ہمارا ایمان بڑھے گا ہماری معرفت امام زمانہ بھی بڑھتی رہے گی. ایمان کم ہوگا امام کی معرفت کم ہوگی. جیسے کہ آیت اللہ بہجت نے کہا، جس کسی نے سوال کیا کہ معرفت کیا ہے، انہوں نے کہا جتنا جانتے ہو اس کے اوپر عمل کرو. عمل سے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے. جتنا انسان عامل ہوگا اتنا اس کا مضبوط ایمان ہوگا. اصحاب اہل بیت میں، رسول اللہ کے اصحاب میں، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں، جو لوگ عمل کرنے والے تھے وہ مضبوط ایمان والے تھے، اور انہی کا درجہ اہل بیت کی نگاہ میں بلند تھا. اہل بیت یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ کیسے تھے، ان کے بہن بھائی کیسے ہیں، ان کے گزشتہ اعمال حتیٰ کیسے تھے. یعنی اگر کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ 30 سال کی زندگی میں گزشتہ سالوں میں اچھے اعمال کر سکے، اب اس کو توفیق مل جاتی ہے، اب وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، تو بھی اس کے لیے یہی موقع سب سے بہترین موقع. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اللہ کے راستے پر آئیں. آئیں گے تو فائدے میں ہیں، اور اگر اللہ کے راستے پر نہیں ہیں تو ہمارا آپ نقصان میں اور گھاٹے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فائدے کا سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل تک کی گفتگو میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ اہل دنیا کے حوالے سے جو حدیث معراج بیان کی تھی اس کی بات تھی کہ پروردگار عالم نے اہل دنیا کو جس طرح سے حدیث معراج میں خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم و غم دنیا کی زندگی ہوتا ہے. اگر کسی انسان کا ہم و غم دنیاوی زندگی ہو جائے تو وہ دنیا پرست کہلاتا ہے, اور دنیا پرستوں کی صحبت سے بچنا اخروی امور کے لیے, ایمان کی بالیدگی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا جس کی ہم مجالست کریں گے, جس کی صحبت اختیار کریں گے, اس کا اثر انسان کے اوپر آتا ہے. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ان لوگوں کی مجالست میں, ان کی معاشرت میں پسند کیا جو لوگ کمزور ہیں, نادار ہیں, دنیاوی لحاظ سے متکبر نہیں ہیں, مال و دولت والے نہیں ہیں. البتہ ایک نقطہ یہ بھی کہا کہ اگر مال و دولت اللہ نے خود عطا کی ہے, پروردگار عالم کی جانب سے نعمت ہے مال, تو اس نعمت کو سنبھالنا بھی ہمارا فرض ہے کہ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ محبوب پروردگار بنے. شکر الہی, صبر پروردگار, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان صابر ہو, شاکر ہو, یہ اولیاء کی صفت ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے تو ہم زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرنے والوں میں نہیں ہو سکتے. ہمیں صابر بھی ہونا چاہیے اور شاکر بھی ہونا چاہیے, اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو انسان کو مسلسل اللہ سے طلب کرنا چاہیے. یعنی رات کو جب ہم سوئیں تو انسان سوچے سونے سے پہلے کہ آج ہم نے زندگی میں کتنا شکر کیا اور کتنا صبر کیا, ہمارا نام صابرین میں تھا, شاکرین میں تھا یا نہیں تھا, کتنی دفعہ ہم نے آہو آویلا کیا. اگر انسان اس طرح سے چلنا شروع کر دے اور محاسبہ کرتا رہے, جیسے کہ حدیث معراج میں دنیا پرستوں کی نشانی یہ بتائیے, دنیا پرست اپنی زندگی میں محاسبہ نہیں کرتے, موت قریب ہے لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچتے, اور جو آخرت والے لوگ ہیں, اہل آخرت ہیں, وہ زندگی میں محاسبہ کرنے والے, بار بار اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب تک وہ کیا کر کے آئے ہیں, اور اگر کبھی غلطی ہوتی ہے تو اس کے اوپر استغفار کرتے ہیں. جتنا بھی اسلام کا بنایا ہوا سلیبس ہم دیکھیں, اس سلیبس کے اندر پروردگار عالم نے انسان کو نجات دینے کا راستہ بتایا. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم سب بخشے جائیں, اگر غلطی بھی کرتے ہیں, جیسے شب جمعہ کے اعمال ہیں, روز جمعہ کے اعمال ہیں, حتیٰ یہ فرش عذاب, یہ ہمارے پاس وسیلہ نجات, یہاں پر بیٹھ کر اگر انسان واقعا توبہ کر لے, ہو سکتا ہے کسی کو کسی ایک مجلس میں ہدایت نصیب ہو جائے, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ انسان فیصلہ کرے کہ اب میں فلاں غلطی جو میری زندگی میں ہوتی آئی ہے انجام نہیں دوں گا, وہی ایک مجلس اس کے لیے وسیلہ نجات ہوتی. بہت سے ایسے لوگ ہیں آج بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں جو مجالس سے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے تبدیل ہوئے, ان کی زندگی میں جو بھی تبدیلی آئی ہے وہ اسی فرش عزا کے وسیلے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرش عزا کی عظیم نعمت کو, جہاں سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں, سمجھنے کی توفیق دے, اور اس سے وہی فائدہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے امتیوں کو پہنچانا چاہا تھا, ہم اور آپ اس فرش عزا سے وہ فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. آج جن آیات کا ذکر کرنا ہے وہ آیتیں بھی دنیا کے حوالے سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اپنا فیصلہ سنایا ہے ان لوگوں کو جو صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں. ایک مرتبہ انسان دنیا میں رہ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے ہم کھانا بھی کھائیں گے, پانی بھی پئیں گے, کپڑے بھی پہنیں گے, یہ دنیا کی حاجات ہیں, لازمی ہے کہ انسان ان سب چیزوں سے گریز نہیں کر سکتا, کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی سب کچھ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے کماتے ہیں, کیا کریں, اللہ نے ہمیں پیٹ دیا ہے, کھانا بھی کھانا ہے اور بچوں کو اس طرح سے زندہ رکھنا ہے, وہ حاجات جو کہ جانوروں کی حاجات ہوتی ہیں, یہاں تک کہ انسان پھر مر جاتا ہے اور اس کو دین کے حوالے سے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں جن کی حاجات بس یہیں تک محدود, اور اس دنیا کو وہ زیادہ طلب کرتے ہیں, زیادہ کھانا ہو, زیادہ لباس ہو, زیادہ پیسہ ہو, زیادہ آسائشیں ہو, یہ دنیا پرستی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کا, من کان یرید العاجلتا اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنما یسلاہا مذموما مدھورا. بہت خوبصورت ہے آیت اور قابل توجہ. جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا. ذرا سا غور کریں, یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو دنیا کو طلب کرے گا ہم اس کو جتنی وہ دنیا چاہتا ہے اتنی دے دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت, بے شمار لوگ ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی خاطر, بس پیسہ زیادہ ہوتا چلا جائے, ہمارا بینک بیلنس بڑھے, ہمیں آسائشیں زیادہ چاہیے, ہمیں لگژری لائف چاہیے, اس کے لیے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں صرف مال کی خاطر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوششیں کریں گے لیکن جتنی ہم چاہیں گے ان کو دنیا دیں گے. بہت سے لوگ ہیں لیکن کامیاب ہونے والے دنیا کو حاصل کرنے میں بھی کم لوگ ہیں. دنیا بھی سب کو نہیں ملتی اور جس کو اللہ جتنی چاہتا ہے اتنی دیتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ڈرا دیا کہ اگر تمہارا ہم و غم دنیا بن گیا تو پھر تمہارے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے, ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آخرت کو کمانے کے لیے بھیجا ہے. لہذا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت ملتی ہے, جیسے کہ قارون کا واقعہ. قارون نے دین کے ذریعے دنیا کو کمانا چاہا. قارون ایک ایسا شخص تھا, درود بھیجے گا محمد صلی
اللہ محمد محمد وجل فرجہ محمد والی محمد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد محمد وجل فرجہ.
قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا, کیونکہ خانوادگی تعلق تھا حضرت موسیٰ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات اس کو حفظ تھی. فرض کریں جیسے آج کوئی شخص ہو جس کو قرآن کریم حفظ ہو, اور لوگ اس کو بحیثیت ایک لیڈر کے جانتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزدیکی شخص تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتا تھا. اب تصور کریں کہ ایسا شخص جس کا معاشرے میں دینی لحاظ سے بہت احترام کیا جاتا ہو, لوگ اس کو عزت دیتے ہو, وہ شخص جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے, کبھی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے, جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اب اس کو دنیا کی لالچ آ جاتی ہے کہ میں دین کے ذریعے سے دنیا کو کماؤں, پیسہ کماؤں. وہ علم جو حضرت موسیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے دھاتوں کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر دوں, غرض کہ جب اس کے پاس دنیا آ جاتی ہے اور دنیا کی لالچ اور حرص بڑھ جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کو کتنا پست کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ شخص اتنا پست ہوتا ہے کہ وہی وسیلے جن کے ذریعے سے اس کو دنیا ملی تھی ان سے بھی دور ہو جاتا ہے, اللہ کا بھی انکار کرنے لگتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے بھی تیار ہے, اور ہر چیز کو اپنی محنت اپنے ہاتھوں کی کمائی سمجھتا ہے. یہ وہ بدبختی ہے جو اہل دنیا کی ہے. اسی لیے کل بھی کہا کہ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی کہ پروردگار کفاف کے مطابق مال دے, کیونکہ اگر مال زیادہ ہو جائے تو انسان لالچی اور حریص ہو جاتا ہے, اس کو سنبھالنا بھی ایک عذاب اور مشکل بات ہے. پروردگار عالم نے اہل دنیا کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے, وہ لوگ جو صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں. تو بہت سے ایسے ہیں جو دین کے راستے میں آ کر بھٹک جاتے ہیں اور آخر میں دین سے بھی صرف دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ نے عذاب رکھا ہے. پھر پروردگار عالم اس کی اگلی آیت میں فرما رہا ہے, اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور وہ اس کے لیے ویسی ہی سعی بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی سعی یقیناً مقبول قرار دی جائے گی. سعی یعنی کوشش. اور اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے بہت خوبصورت مراتب اہل آخرت کے لیے بیان کیے. آخرت کا طلبگار بھی ہو, دل سے آخرت کے لیے چاہت رکھتا ہو, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو, سب سے پہلی چیز ارادہ ہے. انسان ارادہ تو آخرت کا کرے. بہت سارے لوگ آخرت کا ارادہ ہی نہیں کرتے, وہ صرف اس دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے آخرت دیکھی ہے, کس نے قیامت دیکھی ہے, کس نے جنت اور جہنم دیکھی ہے. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے اور ہم اس طرح کا سودا نہیں کریں گے. نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ منکر ہے قیامت کا, حساب کتاب کا, اور اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. بس بہت سارے لوگ آخرت کا ارادہ ہی نہیں کرتے, حتیٰ جو لوگ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آخرت ہے, عذاب ہے, جہنم اور جزا سب کچھ ہے, وہ بھی عملی طور پر ارادہ نہیں کرتے کہ ہم آخرت کے لیے کوششیں کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی روزہ نہیں رکھ رہا, کوئی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہا, اس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا. اور جب انسان آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ عملی میدان میں اتر آتا ہے, یعنی اس نے اب آخرت کا ارادہ کر لیا, عمل کرنا شروع کیا.
محمد محمد وجل فرج.
اور جہاں بھی عمل کی بات آتی ہے وہاں ایمان کا تذکرہ ساتھ میں آتا ہے. جہاں ایمان کی بات آتی ہے وہاں عمل کا تذکرہ ساتھ آتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے, آمنو و عمل الصالحات. کیونکہ بغیر عمل کے ایمان نہیں ہے اور بغیر ایمان کے عمل نہیں. بہت سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کفار جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں اور کچھ نیکیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی جزا انہیں اسی دنیا میں دے دیتا ہے. اچھا کام کرتے ہیں اس کی بھی جزا ان کو ملتی ہے لیکن بس اسی دنیا میں ملے گی. بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ مومن بھی ہو, صاحب ایمان بھی ہو, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو ان کی سعی یقیناً مقبول قرار دی جائے گی. یہ جو لفظ مقبول ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کا عربی میں ہے سعیہم مشکورہ. اللہ تعالیٰ ان کی سعی اور کوشش کے مقابلے میں مشکور ہے. اللہ کا نام ہے شاکر اور مشکور. شاکر یعنی شکر کرنے والا, اور مشکور جو بہت زیادہ شکر گزار ہو. اور جب بھی کوئی شخص شکر گزار ہوتا ہے تو جو جتنی حیثیت رکھتا ہے اس کے حساب سے اس کی شکر گزاری نظر آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فقیر ہے, آپ نے اس کے لیے کوئی کام انجام دیا ہے, جب وہ فقیر شخص آپ کا شکریہ ادا کرے گا تو کیا کرے گا, زبان سے ایک لفظ شکریہ کہہ دے گا, کیونکہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن فرض کرے کوئی ایسا شخص ہے جو طاقتور ہے اور اس کے لیے آپ نے کوئی نیکی انجام دی ہے اور اس کے لیے کوئی احسان کیا ہے, جب وہ شکریہ ادا کرے گا تو یقیناً جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے حساب سے وہ شکریہ ادا کرے گا. یعنی زبانی بھی کرے گا اور اگر کچھ اور بھی کر سکتا ہوگا تو وہ بھی کرے گا. جس کے پاس جتنے اختیارات ہوں گے اس کے حساب سے وہ شکریہ ادا کرے گا. مشکور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شکر گزار. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں, جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ شکر گزار. اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ان کی محنتوں کے مقابلے میں انتہائی شکر گزار. یعنی جو بھی نیک اعمال انجام دے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں انعام دینا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہارے مشکور, تھینکس کر رہا ہے پروردگار عالم بندوں کا. اور جب خدا انعام دے گا, یعنی مشکور کے لفظ میں ساری چیزیں آ جائیں گی, کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا سب سے بڑی بات. پروردگار عالم اگر کسی کو محبوب کر لے کسی کے بندے کے حوالے سے, اللہ کے دل میں جو ہم ظاہر پروردگار عالم کا نہ دل ہے نہ پروردگار عالم کا جسم ہے, ہم کیونکہ سمجھانے کے لیے بعض وقت کو ایسا لفظ استعمال کرتے کہ اللہ کی نگاہ میں, ہم نگاہ بھی نہیں ہے پروردگار عالم کی, پروردگار عالم کی نگاہ میں اگر کوئی بندہ اتنا مرتبہ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھے, پروردگار عالم اسے پسند کر لے اور خدا کی نگاہ کرم و لطف اس کی جانب ہو، یہ شکر گزاری کے انتہائی درجہ ہے، پروردگار عالم مشکور. جیسے کہ دعائے کمیل میں جملہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا، بارے لحاظ آپ تو جھیل سکتا ہوں لیکن تیری نگاہ نہ ہو مجھ پر، تو مجھ پر لطف نہ کرے، تیری توجہ مجھ پر نہ ہو، یہ کیسے برداشت کریں گے مولائے کائنات. یہ مولائے کائنات کا جملہ ہے. تو جسمانی بھی، مادی بھی، روحانی بھی، ہر لحاظ سے پروردگار عالم نے ان لوگوں کو نوید سنائی ہے، بشارت دی ہے جو اچھے کام انجام دیتے ہیں. ادھر صرف عذاب کی خبر دی ہے، اور یہاں کا کانا سعیہم مشکورا، ان کی محنتیں ان کی کوششوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انتہائی مشکور ہے. پروردگار عالم انہیں جزائے عظیم بھی دے گا، اور بہت کچھ جو پروردگار عالم عطا کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو اپنا ہدف نہیں بنایا، انہوں نے دنیا سے اتنا ہی حاصل کیا ہے جتنا ان کو دنیا کی ضرورت تھی. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی دنیا کے حوالے سے. مولا نے کہا کہ اگر کوئی شخص دنیا کو وسیلہ بناتا ہے، دنیا کو آلہ بناتا ہے، دنیا کو ٹول بناتا ہے آخرت کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہیں پر ہم نے رہ کر آخرت کو بھی کمانا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ. اگر کوئی شخص دنیا میں ایسے رہتا ہے، مثلاً آپ ہو سکتا ہے ہوائی جہاز میں بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کمپیوٹر بھی استعمال کریں، انٹرنیٹ بھی استعمال کریں، سبھی چیزیں انسان، یہ دنیا کی چیزیں، اسی طرح سے دنیا میں جو دھاتیں ہیں، دنیا کے مال اور اسباب ہیں، سبھی استعمال کر رہے ہیں، مراجعین نے بھی استعمال کی ہیں، اولیاء نے بھی استعمال کی ہیں. اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو دنیا اس کو بصیرت دیتی ہے، دنیا اس کو اس کی آنکھوں کو تیز بنا دیتی ہے، بصیرت دے دیتی ہے، دنیا ہی وسیلہ بنے گی کہ یہ آخرت کو دیکھ سکے. لیکن اگر کوئی دنیا کو ہدف بنا لیتا ہے، دنیا کو فوکس کر لیتا ہے، اس کی خاطر جینے لگتا ہے، اور اس کے وسائل، اس کے ٹولز اس کے لیے ہدف بن جاتے ہیں، تو پھر دنیا انسان کو اندھا کر دیتی ہے. جیسے بعض لوگ جیولری کے پیچھے اندھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ فرنیچر کے پیچھے اندھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ گاڑیوں کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ موبائلز کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہی ان کا ہم و غم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نیند میں بھی پوچھے وہی سب کچھ بولنے لگے. کچھ لوگ ڈراموں کے بھی اندھے ہوتے ہیں. یہ اندھا ہونا کہ جب انسان کے دماغ کے اوپر، دل کے اوپر وہ چیز سوار ہو جائے، محبت اتنی ہو کہ وہ باہر نہ نکلے، یہ برائی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وسیلے تو دنیا کے استعمال کرنے، اگر یہ سارے وسیلے آخرت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو دنیا آپ کو بصیرت دے گی. مثلا کوئی شخص انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے اس وجہ سے تاکہ اسے قرآن پڑھیں، انٹرنیٹ سے مجلسے سنیں، انٹرنیٹ سے وہ سائنس بھی دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف دین کے بارے میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو دین کے لیے استعمال کرے. بہت چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنالوجی میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ دین کے کام آنے والی ہوتی ہیں، مثلا انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور بہت سارے ایسے کام. آج کل الحمدللہ ایران کی مثال ہمارے سامنے، جہاں پر دنیا بھی ترقی کو اگر دیکھیں تو سب سے آگے ہیں ایرانی، انہوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا، سب کچھ کر لیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہاں پر جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور حتیٰ صفائی ستھرائی ہر چیز ایران میں آپ کو ملے گی، کہ جو لوگ زائرین یہاں سے جاتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں کہ وہاں کا نظم و ضبط سب کچھ ہے. یہ دنیا، البتہ پھر کہوں کہ ایران سے مراد ایرانی عوام نہیں ہے، جہاں ہم ایران کی بات کرتے ہیں وہ ایرانی عوام کی میں تائید نہیں کر رہی، ایرانی عوام میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، بہت سارے ایرانی غلط بھی کر رہے ہیں. ایران کی اگر تعریف کی جاتی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر جتنے رہنے والے ہیں ہم سب کی تعریف کریں، وہاں پر بھی نفس کی برائیاں اور دنیا پرستی نظر آتی ہے، لیکن جو حکومت نے کام کیے ہیں اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جو ترقی ہوئی ہے وہ لائق تحسین، اور وہ لوگ اپنے وسائل کو دین کی خاطر استعمال کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیے الحمدللہ ان لوگوں کی جانب سے دین میں کتنی سہولتیں آئی ہیں. اگر کوئی شخص دین میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان جدید وسائل سے، ان کے وسیلے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. زائرین کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن وہ زائرین کی خدمات میں صرف ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور ان وسائل کو اگر دین کی خاطر کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہا گیا کہ نیکی میں اسراف نہیں ہے، اگر کوئی شخص 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص 1,00,000 روپے کے کپڑے بنا لیتا ہے تو وہ اسراف ہو جائے گا. تو اسراف کی بھی پہچان اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ اخروی امور میں اسراف نہیں ہے، بلکہ اگر دنیا کے امور میں انسان پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف ہے. ہم آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان لوگوں کی اور ان دنیا پرستوں کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا پرستوں کو کچھ نہ دے، وہ دعا مانگتے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، منتیں مانتے منتیں پوری ہو جاتی ہیں، حاجات ان کو مل رہی ہیں. اور بعض اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے پاس اتنی چیزیں ہیں. پروردگار عالم نے سب کو عطا کرنا ہے، دنیا سب کو ملنی ہے لیکن آخرت کسی کسی کو ملنی ہے. ہمیں ان لوگوں میں ہونا ہے جن کے اوپر پروردگار رحیم ہے، رحمان سب کے لیے، رحیم ان لوگوں کے لیے جو خاص بندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ 21ویں آیہ کریمہ ہے، آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو زیادہ بزرگ اور برتر ہے. یہ دنیا مکافات عمل، یہاں پر انسان دیکھتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت اور بزرگی دی. پروردگار عالم نے اہل بیت عصمت طہارت کا نام کتنا بلند کیا. یہ صرف دنیا کا درجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس پوری کائنات میں ہو رہا ہے. ہر دل کے اندر محبت اہل بیت ہے، دوست اور دشمن سب اہل بیت کو بلند سمجھتے ہیں، یہ دنیا کے مراتب ہیں. اور آخرت کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے. جتنی بھی ایسی ہستیاں ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو اخروی مقام ہے ہمارا آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کتنا بلند کیا، تمام تر مشکلات جو انہوں نے جھیلی اس کی جزا اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ کا ذکر ہے، ان کی آل کا ذکر ہے، اولیاء کرام کا ذکر ہے، حتیٰ میں سمجھتی ہوں مثلا امام خمینی جیسی شخصیت کا ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ آج دنیا کے بڑے لیڈرز میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور جنہوں نے اس دنیا میں بڑے کارنامے کیے، ان میں امام خمینی کا ذکر آتا ہے. حسن نصر اللہ کا ذکر ہے، آیت اللہ خامنائی کا ذکر ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے اس دنیا میں کوششیں کی ہیں آخرت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو بلند درجے پر فائز کرنا چاہا ہے، انہیں نیچے سے اٹھا کر اوپر لانا چاہا ہے، اللہ نے ان کو اس دنیا میں برتری عطا کی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کی مثالیں دیکھو اور یہ جانو کہ آخرت میں کتنا درجہ ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی شخص کوشش کرتا رہے یہاں پر کہیں نہ پہنچے، یہاں پر اس کا کوئی نام نہ ہو، وہ ہمارا مقصود بھی نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم اس کو اخروی جزا عطا کرے. پھر 22ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا، اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا. یہ آیت بھی توحید کے حوالے سے بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ کسی اور خدا کی عبادت نہ کرنا، بلکہ پروردگار عالم نے کہا ولا تجعل، کسی اور کو خدا قرار نہ دینا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو خدا مان لے یا ذہن کے کسی گوشے میں مانتا ہو اور عبادت صرف اللہ کی کرتا ہو. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کسی کو بھی قرار نہ دینا، نہ عقیدے کے لحاظ سے، نہ عبادت کے لحاظ سے، نہ ہی مدد کے لحاظ سے، کسی بھی طور پر کسی کو انسان خدا نہ مانے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر کہا ولا تعبد الشیطان یا شیاطین، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان عقیدے میں تو اللہ کو خدا مانتا ہے، دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. عقیدے میں ہم اللہ کو خدا مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کرنے لگتے ہیں، پرستش کرنے لگتے ہیں، جب فرمان کی بات آتی ہے، جب اطاعت کی بات آتی ہے، تو شیطان کی باتیں ماننے لگتے ہیں. تو یہاں پر عبادت میں شیطان کی طرف پرستش کر رہا ہے انسان، شیطان کی عبادت کر رہا ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ کسی کو اللہ کے سوا خدا قرار نہ دینا، کیونکہ اگر کوئی بھی خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو گاڈ مانے گا، خدا مانے گا، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، وہ لاوارث ہو جائے گا. اور کوئی بھی خدا یقین ہے جو تو موحد ہے، جو یکتا پرست ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو بیٹھا رہ جائے گا، ہاتھ ملتا رہ جائے گا، اور کہیں سے اس کی مدد نہیں آئے گی. جیسے کہ توکل کی صفت کو بار بار روزانہ ذکر کیا کہ یہ واقعی اہم ترین صفت ہے کہ انسان اللہ ہی پر بھروسہ رکھے اور بار بار اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم بھٹک تو نہیں رہے توحید میں، ادھر ادھر تو نہیں جا رہے، کسی اور کو تو خدا نہیں مان رہے. اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کسی ولی اللہ کو خدا ماننے لگتا ہے جو اللہ کے ولی ہے، یا نعوذ باللہ کسی ایسی ہستی کو خدا ماننے لگتا ہے، تو وہ بھی شرک کا شکار ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بہت بڑی سازش ہر دور میں رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنا بلند کر دو، غلوف کا شکار ہو جائیں لوگ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگنے لگیں. ان کا وسیلہ، جو وسیلہ ہے، وسیلے کو حقیقی خدا سمجھنے لگے کہ وہی دینے والے ہیں. درود بھیجے گا محمد علی
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
23 آیہ کریمہ، اور بس دو آیتیں ہیں جن کو آج ذکر کروں گی، یعنی اس کے بعد کی دو آیات. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بہت ہی بہترین آیہ کریمہ ہے یہ، اور اکثر والدین کے حوالے سے جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے آپ لوگ اس آیت کو سنتے رہتے ہیں. معروف آیہ کریمہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی بیان کر رہا ہے اور والدین کے حق کے بارے میں بھی، اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم. قضا کا مطلب ہوتا ہے حکم ہے، فیصلہ ہے، کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. پہلے کہا کسی کو خدا قرار نہ دینا، پھر کہا عبادت بھی نہ کرنا، پرستش بھی صرف اللہ کی ہو. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وبالوالدین احسان، نیکی کرنا. احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، اچھا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا. اس کے لیے ہی کہا گیا کہ حج اور عمرے کا ثواب ہے، کیونکہ نگاہوں سے بھی انسان نیکی کرتا ہے. خدا نہ کرے کبھی دل کے اندر کوئی رنجش ہو اور والدین کو انسان گھور لے جس سے ان کا دل ناراض ہو جائے، تو یہ بھی گناہ ہے. احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا، اور نیکی برتاؤ میں بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے، کیونکہ والدین مسلسل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کبھی ایک مرتبہ بھی انسان غلطی کر دے تو وہ گناہ کبیرہ. اسی لیے جب ماں باپ کا ذکر آیا تو پروردگار عالم نے چھوٹی سی کوتاہی، بہت چھوٹی اور اس سے چھوٹی کوئی کوتاہی انسان انجام نہیں دے سکتا، وہ لفظ اف ہے. اف کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ پہلے ایک صوتی عمل تھا، یعنی انسان جو آوازیں نکالتا ہے، اس میں فرض کریں آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی گرد گری ہوئی ہو، آٹا گر جائے یا کوئی مٹی وٹی گر جائے، اور آپ اس کو اڑانا چاہیں تاکہ آپ کے کپڑے صاف ہو جائیں. تھوڑی بہت جو گندگی انسان کے اوپر گر جاتی ہے، جیسے بسکٹس وغیرہ کھاتے وقت اکثر ایسا ہو جاتا ہے، کچھ گر جاتا ہے، تو پھونک سے انسان اس کو ہٹاتا ہے، کیونکہ اس سے انسان ناراحتی کا اور ایسا احساس کرتا ہے کہ اس کو اچھا احساس نہیں ہوتا، اور جب ہم اس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں تو منہ سے اف کی سی آواز نکلتی ہے، جو پھونک کی آواز ہوتی ہے وہ اف کی سی آواز ہوتی ہے، یعنی ہم اس چیز کو پسند نہیں کرے اور یہ چیز یہاں سے ہٹ جائے. ماں باپ کے مقابلے میں سب سے، کبھی بھی انسان سب سے کم جو کسی چیز سے، بہت چھوٹی چھوٹی چیز سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، تو لفظ اف استعمال کرتا ہے. اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں جو انسان اپنی زبان سے جملات ادا کرتا ہے. تو ماں باپ کو اتنا بھی کہنا، اور اس صورت میں روایت میں آیا کہ اگر وہ تمہیں مارے یا تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، تب بھی ان کے مقابلے میں جواباً اتنا نہ کہو، جواباً بھی نہیں کہنا. اور پھر وہ وقت جو ماں باپ کی بزرگی کا اور وہ وقت جو ماں باپ کو خود احتیاج کا وقت ہے. ایک زمانہ تو وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب والدین طاقتور ہوتے ہیں, ماں باپ کے جسموں میں طاقت و توانائی ہوتی ہے, وہ خود بچوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. وہ زمانہ اس سے زیادہ سخت وہ زمانہ ہے جب ماں باپ محتاج ہو جاتے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, کہ اگر وہ تمہارے پاس ہو, تمہارے ساتھ رہتے ہو, تم ان کے ساتھ رہتے ہو, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں باپ دور ہوتے ہیں, جب ساتھ رہتے ہیں تو زیادہ آزمائش کا وقت ہے, اور ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, دونوں بوڑھے ہو جائیں, دونوں تمہارے پاس ہوں یا ایک ہی ہو, تو دونوں کی ذمہ داری برابر ہے. ایک بھی ہے تو بھی ذمہ داری ہے, دونوں ہیں تو بھی ذمہ داری. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو محتاج ہو جائیں گے, اس وقت بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم ان کے محتاج تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری عقل میں بات سمجھ میں آتی تھی کوئی, ہماری عقل میں کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی. اس وقت بعض اوقات ماں باپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں, صاف ستھرا بھی کر رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں تو سمجھا رہے ہیں, تحمل کرتے ہیں. والدین اپنی اولاد کو بہت برداشت کرتے ہیں, بہت تحمل کرتے ہیں, لیکن بچے میں اور بوڑھے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر بچے کو آپ نے ڈانٹ دیا, بچہ تھوڑی دیر کے لیے رو لے گا, بچے کو مار دیا, تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس کو آپ نے گود میں اٹھا کر پیار کر لیا, یہاں تک کہ اس کی رنجش ختم ہو گئی. لیکن خدا نہ کرے اگر والدین محتاج ہو جائیں اور اولاد ان کے سامنے کبھی جھڑک دے, ان کو برا بھلا کہہ دے, خدا نہ کرے, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ان کے دل کے اندر جو رنجش ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے سامنے جھکے, اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے. بچے کے لیے احترام کا نہیں ہے, بچے کو بھی کہا گیا کہ اس کا حق ادا کرو. فضول میں ہم بچوں کو بھی نہیں مار سکتے, غلطی اگر کریں اور وہ جگہ ہو جہاں پر واقعا سرزنش کی ضرورت ہے تب انسان مارے, لیکن بہرحال بچہ بھول جاتا ہے اور اس کی یادداشت سے چیزیں صاف ہو جاتی ہیں, لیکن والدین نہیں بھول سکتے. اسی لیے ایک دفعہ کی بات کو بھی اہم سمجھے, کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم کوتاہی کریں. مسلسل عمل ہے, خصوصاً وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر بوڑھے والدین رہتے ہیں. اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ ان کا احترام کریں, ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. اور اتنا زیادہ حق بتایا گیا خصوصاً ماں کا, کہ ماں کی جو وضع حمل کے وقت کی ایک آہ ہے اس کا بھی اولاد جواب نہیں دے سکتی. ایک آہ کا, ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر کے بیت اللہ کا, خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا, اور اس نے رسول اللہ سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور میں اس کو ایسے ہی لے کر اٹھا کر پھرتا ہوں اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی اکرم نے کہا کہ تم ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ہائے ہاتھ, ماں کا تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر باپ کی زندگی میں مسلسل اس کے مطیع رہو, اس کے فرمان کے اوپر عمل کرتے رہو, وہ جگہیں جہاں پر اللہ کی مخالفت نہیں ہوتی, تو باپ کا تو حق ادا ہو جائے گا, لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. روایت انتہائی عجیب روایت ہے حضرت یوسف کے حوالے سے, اور یہ آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں لکھی. یہ روایت آیت اللہ دستغیب نے خود نقل کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے, حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی محبت کی مثالیں دی جاتی, حضرت یعقوب بھی تڑپ رہے تھے اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے, اور دوسری جانب حضرت یوسف بھی تڑپ رہے تھے اپنے بابا کے دیدار کے لیے, ان کو بھی بہت محبت تھی, وہ بھی اپنے بابا کو بہت یاد کرتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب حکومت کے اوپر فائز ہو گئے, اب جب یہ حکمران ہے, تو ان کی زندگی میں کچھ وہ چیزیں جو بادشاہوں والی آتی ہیں, جو سلطنت کے اوپر حاکموں کی آتی ہیں, وہ چیزیں آ گئی تھیں, باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں. یہ بادشاہ کے لیے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ وہ نیچے نہیں اترتا, اپنی سواری کے اوپر سوار رہتا ہے. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو حضرت یوسف اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے, گھوڑے سے جب نیچے نہیں آئے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہو. جبرائیل نے حضرت یوسف سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو آسمان کی جانب. جب انہوں نے ہاتھ کو بلند کیا تو دیکھا ایک نور ہے جو آسمان کی جانب جا رہا ہے. حضرت یوسف نے
جبرائیل سے سوال کیا یہ کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکل گیا، میری ہتھیلی سے باہر چلا گیا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ نور نبوت ہے جو تمہارے سلط سے باہر نکل گیا، تمہاری نسل میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ تم نے اپنے باپ کے احترام میں گھوڑے سے نیچے نہیں اترے تھے. بہت زیادہ تفصیل لکھی ہے آیت اللہ دستغیب نے کہ حضرت یوسف نعوذ باللہ احترام ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے گھوڑے پر نہیں بیٹھے رہ گئے تھے کہ وہ متکبر تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حکومت کی وجہ سے، کیونکہ بادشاہ کی جگہ وہ ہوتی ہے، اپنی حکمرانی کی وجہ سے وہیں بیٹھے رہے تھے اور نیچے نہیں اترے تھے. پھر بھی پروردگار عالم کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی اور یہ ان کا ترک اولا تھا. ترک اولا کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کی نسل سے نبوت کو ختم کر دیا. تو کتنی اہم ہے یہ بات کہ انسان والدین کا احترام کرے، اور اس احترام میں یہ ساری چیزیں بتائی گئیں کہ اگر وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو سنیں، اگر کہیں ساتھ چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہ چلے، اگر ماں باپ کسی بات سے رنجیدہ ہوتے ہیں تو انسان وہ کام انجام نہ دے، اس کام کو ترک کر دے اگر وہ گناہ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین کو پسند نہیں ہوتی اور ہم انہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، تو انسان ان کاموں کو ترک کر دے، مگر اگر اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے تو پھر والدین کی اطاعت وہاں پر نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد صلی
اللہ علیہ محمد علی محمد وجل فرجہم.
جب ماں باپ کی بات آتی ہے اگر اچھا سلوک کریں گے تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ والدین کی دعائیں. ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسان ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرے تو ایک بہت بڑا وسیلہ جو ان کی دعائیں تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بلکہ والدین کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے، اللہ ان کی بد دعا کو سنتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ بد سلوکی سے انسان اپنے آپ کو بچائے تاکہ کبھی خدا نہ کرے والدین بد دعا نہ دیں. اگر ماں باپ خوش ہو جائیں اور انسان والدین کی اطاعت میں مصروف رہے، جس میں سب سے زیادہ کلام کی بات کی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیونکہ پیسوں کا معاملہ، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کر سکتا ہے وہ اولادیں کر لیتی، لیکن بات چیت میں نرمی سے بات کرنا یہ انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے. جب ماں باپ اس وقت میں ہوتے ہیں جب وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں تو سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اسے خدا نہ کرے نعوذ باللہ مصیبت سمجھ رہے ہیں یا رحمت خدا سمجھ رہے ہیں. بہت سے لوگ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں، اگر کوئی مصیبت سمجھتا ہے تو وہ نہیں کما سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم والدین کی خدمت سے کمائیں، اور اگر کوئی رحمت سمجھتا ہے تو وہ کما سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے والدین کی خدمت سے کمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اگر والدین ہمارے پاس ہو، بڑھاپے کی منزل پر ہو، اور وہ ہمارے لیے آزمائش ہو، امتحان ہو، تو ہم اور آپ ان کے وسیلے سے نیکیاں کمائیں، ان کی دعائیں لیں. مکافات عمل خصوصاً والدین کے حوالے سے اس دنیا میں بہت زیادہ، مکافات عمل ماں باپ کے حوالے سے یہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے. اور مدینے میں ایک نوجوان شخص تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ وہ آسائش سے زندگی گزارتا تھا، لیکن اپنے بوڑھے باپ کو کچھ نہیں دیتا تھا، اس کی زندگی تنگ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی دنیا میں عذاب دیا، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، مفلوک الحال ہو گیا، بیمار بھی رہنے لگا. رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص سے عبرت حاصل کرو کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنے باپ کو وہ کچھ نہیں دیا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، پروردگار عالم نے اس کو غریب مفلس بھی کر دیا اور بیمار بھی کر دیا، یہیں پر اس کو سزا مل گئی، اور نبی اکرم نے کہا کہ تم لوگ اس سے عبرت حاصل کرو. درود بھیجے گا محمد علی
صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم اجمعین.
بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، متواضع ہو جاؤ، جھک کر والدین کے ساتھ ملا کرو، ان سے گفتگو کرو تو جھک کر گفتگو کرو. ماں باپ کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ اولاد کی اکڑ اور تکبر. ماں باپ نے زندگی بھر پالا پوسا ہوتا ہے، جب دور تبدیل ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد جانتی ہے والدین نہیں جانتے. جس طرح جب ہم ماں باپ ہوتے ہیں اور ہمارے بچے بچپن میں نہیں جانتے، اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں والدین پیچھے ہوتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پر اس طرح کے جملات سننے میں آتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ لوگ نعوذ باللہ جاہل ہیں۔ یہ بہت ہی بے احترامی ہے کہ اگر والدین سے کوئی اولاد اس طرح سے کہے کہ آپ کو فلاں چیز نہیں آتی، آپ فلاں چیز میں پیچھے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک پچھلی نسل کے انسان، اور جب وہ پچھلی نسل کے انسان ہیں، ہمارا دور ترقی کا دور ہے، ہم آگے بڑھ گئے ہیں، تو وہ کچھ چیزوں میں ہم سے پیچھے ہوں گے، ہماری اولاد ہم سے کچھ چیزوں میں آگے ہوگی۔ اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین سے اس طرح سے کہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی دماغی توانائی، جسمانی توانائی بھی کم ہو چکی ہے اور وہ بھولتے بھی ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، حساس بھی ہو گئے ہیں، ایسے وقت میں اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کو تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ برداشت کرے اور اس کو رحمت سمجھے۔ اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، زمانے کے امام بھی ناراض ہوں گے، چاہے والدین زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں۔ جب چلے جائیں تو ان کے لیے بار بار دعا کی جائے، زندہ ہوں تب بھی دعا کی جائے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان کے اوپر رحم کر، جس طرح سے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں رحم سے اور اچھی طریقے سے پرورش کی تھی۔ یہ دعا مانگنا ہمارا فرض ہے، اور اولاد کی دعا والدین کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، پروردگار عالم مقبول کرتا ہے۔ اہل بیت اس طہارت کے گھرانے نے اپنے والدین کا بہت احترام کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی سوتیلی ماں کے حوالے سے اتنے حساس تھے کہ اگر کبھی دسترخوان پر کوئی غذا ایسی ہوتی تھی جس کے بارے میں امام کو معلوم ہوتا تھا کہ میری ماں کو کھانا پسند ہے، تو امام اپنا ہاتھ کبھی بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ روایات میں ہے کہ اہل بیت عصمت طہارت ان کا بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ ان کی نسبت ان کے والد کے ساتھ تھی۔ عزادارہ نے امام، ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس پر شرزا پر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام جو اللہ کی نظر میں ہمیں محبوب بنا سکے ان سے نزدیک ہوں۔ حقوق انسان، حقوق والدین، حقوق اولاد، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ امام زمانہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اس فرش عزا پر۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے، یہ تاریخیں جن میں کل کی تاریخ کے بارے میں بھی ہے روایت کہ 3 یا 4 سفر کو جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، بعض روایت میں 13 سفر ہے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جس میں اہل بیت عصمت طہارت کا امتحان شام کی منازل میں بہت سخت تھا۔ جتنے بھی مصائب ہیں کربلا کے، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں ہمیں شام میں نظر آتی۔ عزاداران امام، جس بچے کا تذکرہ آج کل ہو رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ نشانی ہے جو امام کے دل کا سکون اور چین تھی، جو امام کے سینے کے اوپر سونے کی عادی تھی۔ روایات کہتی ہے کہ جب امام علی مقام رخصت آخر کے لیے آئے تھے، امام حسین علیہ السلام نے خالی خیموں کو دیکھا تھا، امام علی مقام نے مقتل میں اپنے سارے اصحاب کو یاد کیا تھا، شہداء کو یاد کیا تھا، ان کا نام لیا تھا، ایک ایک کا نام امام حسین نے لیا تھا۔ روایات یہ بھی بتاتی کہ اسی رخصت آخر میں جب امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کی لگام کو تھاما، بی بی زینب نے امام علی مقام کو روانہ کیا تھا، سفار کیا تھا۔ عزادارہ بس امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت جب امام نے جھک کر دیکھا تو امام کی بیٹی سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی اور گریہ کر رہے ہیں کہ اے زلجنہ، میرے بابا کو نہ لے جاؤ، میرے بابا جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزادارہ امام، اس وقت امام حسین گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ کو پیار کیا تھا، بچے کے اشکوں کو صاف کیا تھا، اپنی بیٹی سے کہا تھا سکینہ نہ رو، گریا نہ کرو کہ تمہارے رونے سے میرا دل پارا پارا ہوتا۔ امام کے جملے میں ملتے ہیں سکینہ میرے بعد رو لینا کہ رونا یتیموں کو صرف دکھتا ہے۔ مولا نے بچی کو خاموش کیا، بچی کو اپنے سینے سے لگایا، آخری مرتبہ گود میں لیا، بچی کو مطمئن کر دیا، بچی نے الوداع کہہ دیا، مولا نے سب کو الوداع کہا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا فضہ، تمام بیویوں کا نام لیا، الوداع الفراق، اور بیوی گریا خدا ہے، الوداع الفراق کی صدائے بلند ہے، مولا مقتل میں آ گئے، ہزاروں ہمارا دل کہتا ہے کہ امام حسین سے کہے کہ مولا آپ رخصت آخر کے وقت اپنی بچی سے کہہ کر گئے تھے، بیٹی ابھی نہ رو، میرے مرنے کے بعد رو لے تو آئے افسوس، لکیلا کو کبھی چین سے رونے بھی نہ دیا کر، جب بھی بیوی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی تو تازیہ نے کھاتی، یہاں تک کہ زندان شام آ گیا اور امام حسین کی لاڈلی ہر روز اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، عزاداروں نے امام میرا دل چاہتا ہے کہ سوال کروں بیوی سکینہ، اب تو مدینہ میں آپ کے بابا بھی نہیں، آپ کو مدینہ جانے کا کیوں اتنا ارمان ہے، آپ کو رہائی کا کیوں اتنا ارمان ہے، اب تو مدینہ میں علی اصغر بھی نہیں، مدینہ میں گھر لٹ چکا ہے، ہزاروں ہمارا دل جواب دیتا ہے کہ زندان شام ہے جہاں سکینہ کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، جہاں بچے کو رونے کی بھی اجازت نہیں، اگر صدا بلند ہوتی ہے تو بیوی سکینہ کی پشت پر تازیانے پڑتے، اتنے زخم کھائے کہ لباس بدن سے چپک گیا، اب بیوی کو یہ آرزو ہوگی کہ جب مدینہ جاؤں گی تو دادی کی قبر پر رسول اللہ کے روضے پر جا کر اپنے مسائل کو تو بیان کر سکوں گی، دادی میرے پشت پر تازیانے مارے گئے، میرے رخساروں پر تماشے مارے گئے، میرے کرتے میں آگ لگائی گئی، مجھے پیدل چلایا گیا، کئی مرتبہ یہ معصومہ اونٹ کی گوشت سے زمین پر آ کر گری، دن آ گیا جب بی بی سکینہ کا آخری دن تھا، روایت کہتی کہ جب امام سجاد نے بی بی زینب نے بی بی کو آرام کرانے کی کوشش کی، کہا کہ بچی سو جاؤ، بیٹی سو جاؤ، اب چپ ہو جاؤ، گریا نہ کرو، کسی طرح سے بی بی سکینہ کو چین نہ آتا تھا، اتنا شور و شین زندان شام میں برپا ہوا کہ یہ شور و شین دربار یزید تک پہنچ گیا، اور امام سجاد کی سفارش سے جب سر امام حسین ایک دشت میں بھیجا گیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا، بی بی سکینہ نے جب اس کو دیکھا تو فریاد کی، ارے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے امام سے ملا دی، غیالهم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون، یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا قاطر الصلوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، خداوند ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے، پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، خدایا جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے، امام سید الساجدین کا جو کربلا میں مریض تھے، پروردگارا تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد، جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے، کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، خصوصاً عزاداری سید و شہدا کے حوالے سے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ جو عزاداری میں مصروف عمل ہیں، اپنے مال سے خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کے مال میں وسعت عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو اپنی جان سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے جسموں کو طاقت و صحت و توانائی عطا فرما. پروردگارہ جو اپنے علوم سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ فرما. صاحبان علوم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. خداوندہ جتنے مومنین و مومنات امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے قلوب میں اہل بیت عصمت طہارت کی سچی معرفت، ان کے علوم سے نور ان کے قلوب کو نورانی فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد ہمارے دلوں سے گناہوں کی آلائشوں کو پاک کر دے. پروردگارہ وہ اعمال جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے، ان اعمال سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کاموں سے جن سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی، ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد والے محمد آج بھی اور جب امام ظہور کریں، ہمیں اور ہماری آل اور اولاد کو ان کے ناصرین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.